بسم اللہ الرحمن الرحیم. عورت اور اسلام کے سلسلہ میں جو بات چیت چل رہی ہے اس میں ہم نے کچھ اہم باتیں پیچھے سمجھ لی تھیں, آج اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں. دیکھیے, اسلام کے بارے میں ہم نے پچھلی نشست میں یہ سمجھا تھا کہ اس دنیا کا نظام, خواہ وہ فزیکل لیول پہ ہو یا ہیومن لیول پہ ہو, وہ اس طرح سے ڈیزائن کی گئی ہے کہ اس میں کچھ پرزے ہیں سارے اس نظام کو چلانے کے لیے, اور پرزوں کی اپنی اپنی پوزیشن ہوتی ہے. پرزہ ہونے کے اعتبار سے سارے برابر ہیں, بالکل ایک جیسی حیثیت رکھتے ہیں, اہمیت رکھتے ہیں, لیکن بہرحال ان کے کام بانٹے گئے ہیں. کاموں کے بانٹے جانے سے تصور پیدا ہوتا ہے کہ اس کو اہم کام مل گیا ہے تو یہ ذرا کوئی اہم درجے کا آدمی ہے, اس کو ذرا کوئی گھٹیا کام مل گیا ہے تو یہ گھٹیا درجے کا ہے. یہ ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے قرآن یا خدا کے نزدیک, یہ اس طرح کی بات نہیں ہے. تمام انسان برابر ہیں, لیکن ایک پوزیشن میں ایک آدمی بڑا ہو جاتا ہے, اس میں میں چھوٹا ہوتا ہوں, دوسری پوزیشن میں دوسرا چھوٹا ہو جاتا ہے, میں بڑا ہوتا ہوں. تو یہ وہ تقسیم کی گئی ہے تاکہ ہم ایک دوسرے کا کام کر سکیں. اس میں میں نے عرض کیا تھا کہ مرد اور عورت کا بنایا جانا بھی اسی نظام کا ایک حصہ ہے. تو مرد اور عورت دونوں برابر ہیں. اب یہ جوڑے بنائے کیوں گئے, اس کو بھی قرآن نے ایڈریس کیا ہے. اس نے دو تین چیزیں بتائی ہیں, بے شمار پہلو اور بھی ہوں گے, میں صرف انہی باتوں تک آج محدود رہوں گا جو خود قرآن نے بتا دیے. مثلاً اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ جوڑے بنانے کا, مرد عورت بنانے کا ایک مقصد یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جوڑے جوڑے بنایا تاکہ تم شادی کرو اور اس کے نتیجے میں بیٹے بیٹیاں اور پوتے پوتیاں تمہیں حاصل ہوں. یہ نظام کیوں بنایا گیا ہے؟ اگر فرض کر لیجئے کہ ہم تمام انسان پودوں ہی کی طرح اگ رہے ہوتے تو ہمارے اندر رشتہ نہ ہوتا, خاندان نہ بنتا, ایک دوسرے کا احترام, صلہ رحمی, کئی چیزیں وجود میں نہیں آتی, اور ہمدردی بھی وجود میں نہ آتی, ایک دوسرے کے ساتھ تعلق بھی وجود میں نہ آتا. یہ اس تصور کو پیدا کرنے کے لیے کہ میں اور آپ رشتہ دار ہیں, یہ میرا بھائی ہے, یہ میرا کزن ہے, یہ میرا دوست ہے, یہ فلاں ہے, اس کے لیے ضروری تھا کہ یہ اس رشتے میں باندھا جائے. اس رشتے میں بندھنے سے اب کچھ لوگ ماں باپ کے درجے میں چلے گئے, کچھ بیٹوں کے, کچھ بیٹیوں کے, کچھ بہن بھائیوں کے, کچھ بیوی کے, کچھ شوہر کے. یہ ایک مقصد کو, اتنے بڑے مقصد کو سامنے رکھ کر خالی مرد بھی پیدا ہو سکتے تھے, خالی عورتیں ہی پیدا ہو سکتی تھیں, یا شادی کا سلسلہ ہوتا ہی نہ, جینڈر لیس مخلوقات پیدا ہو جاتی, یہ سب کچھ ہو سکتا تھا. لیکن ایک بڑا مقصد سامنے رکھا گیا اس نظام کو بنانے کے لیے کہ جس میں قبیلے بنیں, جس میں قومیں بنیں, جس میں خاندان بنیں, جس میں ایک چھوٹے درجے پر میاں اور بیوی کا رشتہ قائم ہو. تو اس دنیا کا آغاز ایک مرد اور ایک عورت سے کر دیا گیا, اور یہ تمام جانوروں میں رکھا گیا, یعنی اکثریت میں, کچھ اس سے مستثنیٰ بھی ہیں. تو یہ سلسلہ اس لیے چلایا گیا مرد اور عورت کا کہ یہ رشتہ داری وجود میں آئے, بیٹے بیٹیاں, پوتے پوتیاں وجود میں آئیں, ایک تعلق, ایک رشتہ, ایک محبت, ایک اپنائیت, ایک اظہار, پتہ نہیں کیا کچھ پھر اس کے نتیجے میں پیدا ہو جاتا ہے. انسان کا انسان ہونا سمجھ ہی تب آتا ہے جب وہ اس رشتے میں جڑتا ہے, جب اس رشتے سے وہ وجود پذیر ہوتا ہے. اور اسی مقصد سے پھر اب جانوروں کو دیکھ لیجئے کہ ان کا بچہ ہو سکتا ہے کہ پانچ منٹ بعد دوڑ رہا ہو, ادھر ادھر خود جا رہا ہو. ہمارے انسانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک اور مسئلہ کر دیا کہ ہمارا بچہ دو سال تک کچھ کر ہی نہیں سکتا, اس کو ماں باپ ہی کا سہارا چاہیے ہوتا ہے. تو یہ اس سارے, اب اس بچے کے ساتھ جو ہماری ہمدردی, ہمارا تعلق ہے, وہ پیدا ہی اس صورت میں ہوتا ہے کہ وہ اتنا معصوم کر دیا جاتا ہے, اتنا یعنی بے بس کر دیا جاتا ہے کہ اگر اس کے ماتھے پر مچھر کاٹنا شروع کر دے, اس کو اڑا نہیں سکتا, اس خدمت کے لیے اس کی ماں چاہیے اس کو. یہ سارا کچھ نظام کے لیے جوڑا بنایا گیا. اسی طرح قرآن مجید کہتا ہے کہ میں نے جوڑے اس لیے بنائے, اگر فرض کر لیجئے کہ ہم اسی نفسیات کے ساتھ ہوتے, اسی ذہن کے ساتھ ہوتے, اور ہمارے جوڑے نہ ہوتے, یعنی نہ عورتیں ہوتی نہ مرد ہوتے, تو قرآن کہتا ہے کہ لتسکنوا الیہا, تاکہ تم ان کے ذریعے سے سکون حاصل کرو. یہ ہمیں ایک ساتھی چاہیے ایسا تمام انسانوں کو, جو ہماری نفسیات میں, ہمارے ذہنی تصورات میں, ہمارے خیالات میں, ہماری زندگی کے کاموں میں, ہمارے دکھوں میں, ہماری خوشیوں میں, ہمارے تخیلات کی رانائیوں میں, ہماری شاعری میں, ہمارے ادب میں, ہماری کہانی میں, ایسا شخص چاہیے جو میرے لیے قابل قبول ہو اور میں اس کے لیے قابل قبول ہوں. یہ داستان رقم کرنے کے لیے ضروری تھا کہ میاں بیوی کے درمیان یا مرد اور عورت کے درمیان ایک کشش, ایک تعلق, ایک جسمانی ضرورت, ایک روحانی ضرورت, ایک نفسیاتی ضرورت رکھی جائے. تو یہ دوسرا مقصد اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ میں نے تمہیں اکیلا نہیں چھوڑا ہے تمہاری تسکین کے سامان کے لیے, تمہارے ذہنی, جسمانی, روحانی, کیا کہنا چاہیے اس کو, تسکین کا لفظ ہی بہتر ہے, اس کے لیے میں نے تمہارا ایک ساتھی بنا دیا ہے. یہ دوسرا مقصد ہے اس نظام میں جو زندگی کا اللہ نے بنایا ہے, اس میں ہمارا ایک ایسا دوست ہمیں دے دیا جاتا ہے جو ہمارے سب کچھ کا ساتھی ہوتا, سب کچھ کا ساتھی ہوتا. یہ کوئی اور دنیا کا انسان نہیں ہو سکتا, میاں بیوی ہی ہو سکتے ہیں اگر وہ ظاہر ہے کہ مناسبت ہو, انڈرسٹینڈنگ ہو, تو پھر یہ چیز حاصل ہوتی ہے. اگر یہ مناسبت نہ ہو تو پھر یہ چیز حاصل نہیں ہوتی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے دوسرا مقصد بنایا ہے, بتایا ہے کہ میں نے جینڈر میں تمہیں کیوں تقسیم کیا ہے, مرد عورت میں تمہیں تقسیم کیوں کیا ہے. ایک وہ پورا خاندانی نظام, رشتہ داری, تعلق, خاندان, قبیلہ, اور دوسرا مقصد یہ بتایا ہے کہ میں اور آپ جس جینڈر سے بھی تعلق رکھتے ہیں اس کے لیے دوسری صنف بنائی گئی تاکہ ہم اس سے اپنی زندگی کی وہ راحتیں حاصل کر سکیں جو ذہن, جسم اور نفسیات کے لیے ضروری ہیں. اسی طرح قرآن مجید نے ایک اور بات کہی ہے, تیسرا مقصد یہ بتایا ہے کہ میں نے تمہیں جینڈر میں اس لیے تقسیم کیا ہے, مرد عورت میں اس لیے تقسیم کیا ہے کہ میں زمین میں بیج کی طرح تمہیں اگا سکوں. یہ دلچسپ بات ہے, یہ خدا کے اس نظام امتحان کا ایک حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے تخلیق کرتے ہیں کہ ہم اوٹ میں چلے جاتے ہیں, غیب میں چلے جاتے ہیں, قرآن کے اپنے اصطلاح میں کہ ہمیں خدا نظر نہیں آتا. خدا نظر نہیں آتا, مثلا ہم بیج بوتے ہیں, پودے اگ جاتے ہیں. اب ہم نے ایک سائنس بنا لی ہوئی ہے کہ کس موسم میں کیا پودا لگانا ہے, کتنا پانی دینا ہے, کیسا موسم ہوگا, کتنی ٹائم, کتنی نلائی کرنی ہے, کتنا گہرا بیج بونا ہے, یہ سب ہم نے جان لیا. اور اگر خدا پیچھے نظر آ رہا ہو کہ وہ ہر بیج کو حکم دے رہا ہے کہ اب اگیا تم نے نہیں اگنا, تو خدا نظر آئے گا. تو خدا تعالیٰ امتحان کی غرض سے پسے غیب چلے جاتے ہیں اور اس نظام کو خود بخود چلنے والا بنا دیتے ہیں. تو مرد و عورت کے اس سلسلے میں صدیوں سے انسان پیدا ہوتے آ رہے ہیں. یعنی اگر آپ سائنسدانوں کو دیکھیں تو وہ لکھیں گے کہ بچے کی ولادت ایک معجزہ ہے, ایک میریکل ہے, لیکن ساتھ ہی یہ مان رہے ہوں گے کہ یہ بس بایولوجیکل فینومینا ہے, اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, پیچھے خدا نظر نہیں آتا. تو یہ کائنات کے اندر یہ خود ایک چیز اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں ہر چیز میں. یعنی اگر ہم فرض کر لیجئے کہ بگ بینگ کو مان لیں, تو بگ بینگ کا پورا پروسیس, کائنات کا بننا, آگے بڑھنا, اس کے اندر ساری چیزیں تدریج سے پیدا ہوتے جانا, ایوالو ہوتے چلے جانا, یہ خدا کو فراموش کرنے کا سبب بن جاتا ہے. یعنی ہمیں خدا نظر آنا بند ہو جاتا ہے. تو امتحان کا ایک اچھا موقع پیدا ہو جاتا ہے کہ انسان آزادی سے, خود اپنی عقل سے, اپنے شعور سے اس بات کا فیصلہ کرتا ہے کہ خدا ہے یا نہیں ہے. تو اس امتحان کے لیے بھی یہ تیسرا مقصد اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ میں نے زمین کے اندر تمہیں بونے کا جو پروسیس شروع کیا ہے کہ اسی طرح جس طرح پودے پیدا ہو رہے ہیں, پودا بھی کیا کرتا ہے, ہم بیج بوتے ہیں, اس کو شاخیں نکلتی ہیں, پھل آتا ہے, بیج آتا ہے, اس کے اندر پھر وہ بیج دوبارہ زمین میں بو دیتے ہیں, تو ایک سائیکل سا چلتا رہتا ہے. ایسا ہی ہمارے ساتھ ہے, ہم بھی ایک بیج کی طرح کہیں بو دیے جاتے ہیں, پیدا ہوتے ہیں, پھر ہم بیج پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں, پھر بوتے ہیں, پھر آگے نکلتے چلے جاتے ہیں. تو یوں ایک امتحان کے لیے ایک پوری فضا تیار ہو جاتی ہے. تو یہ تین بڑے مقصد ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں, اور بھی بے شمار مقاصد ہیں لیکن وہ ہم سب جانتے ہیں, اس کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں چونکہ ہم نے قرآن تک اپنے آپ کو محدود رکھا ہوا ہے. تو مرد و عورت کے پیدا کرنے کے اس نظام میں جس کو قرآن نے کہا ہے کہ قسمنا بینہم المعیشتہم, کہ ہم نے ان کے بیچ میں ان کی زندگی کو تقسیم کر دیا ہے, تو یہ مرد و عورت بنانے کے تین مقاصد اللہ تعالیٰ نے یوں بیان کیے ہیں. باقی مقاصد کے لیے انشاءاللہ اگلی نشستوں میں بات کرتے رہیں گے, تب تک کے لیے اجازت دیجیے.